بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
بنیادی اختلاف ہمارا ان قبر پرستوں سے، ان پیر پرستوں اور امام پرستوں سے، اللہ کی توحید میں شرک کی وجہ سے. اگر کوئی شخص رفدین نہیں کرتا وہ ابدی جہنمی نہیں ہے، الا یہ کہ وہ یہ کہے کہ رفدین کی حدیث مجھے پتا ہے، صحیح ہے، حدیث آ گئی، میں نے پڑھ لی، یقین ہو گیا، مکمل علم ہو گیا، اپنی آنکھ سے حدیث کو دیکھ چکا ہوں، لیکن چونکہ یہ حدیث میرے امام کے مذہب کے خلاف ہے، میں جس مذہب میں ہوں، میرے امام نے یہ نہیں کہا، میں نہیں مانتا. جو اس طرح مقام محمد علیہ السلام پر اپنے امام کو بٹھاتا ہے، رفدین اور نماز تو دور کی بات ہے، یہ بندہ گمراہ ہے، ہم اس کو اہل ایمان میں شامل نہیں کرتے. لیکن رفدین نہ کرنے کی وجہ پہ ہم کسی پہ کفر کے فتوے نہیں لگاتے، ہم اس کے یہ فتوے نہیں لگاتے کہ یہ اسلام سے نکل گیا یا ہمارا اس سے یہ جھگڑا ہے. رفدین، آمین، فاتحہ، یہ اسلام کے درخت کے پھول ہیں، پتے ہیں. ہمارا جھگڑا جڑ پر ہے، ہمارا جھگڑا تنے پر ہے، اور وہ جڑ ہے عبود اللہ، عبادت خالص اللہ کی. اس میں جب بھی شرک ہوگا، وہ کرنے والا قادیان کا ہو، بغداد کا ہو، کوفے کا ہو، وہ بریلی کا ہو، وہ دیوبند کا ہو، وہ کہیں کا بھی ہو، اگر اس کی بات ٹکرائے مدینے والے کی بات سے، رب محمد کی قسم، دنیا کے ہر بندے کی بات کو ٹھوکر ماری جا سکتی ہے، محمد علیہ السلام کی بات کو نہیں چھوڑا جا سکتا. کہا بایزید کو اللہ عز و جل نے، تعال اللہ عما یقولون، اے بایزید بستامی، ہم نے تجھے جنت دی، ہم نے تجھے دوزخ دی، ہم نے عرش بھی تجھے دے دیا، کرسی بھی تجھے دے دی، اور جو میری ملکیت میں ہے اے بایزید وہ سارا کچھ تیرا ہے، جا سنبھال لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ سے کہتی ہیں، فرماتے ہیں، یا بنتی خذی مما لی ما شئتی، اے بیٹی جو چاہے تو میرے مال میں سے اٹھا کر لے جا، لیکن بیٹی عمل کر لینا، اگر اللہ کے دربار میں پکڑا گیا تو میں چھڑا نہیں سکوں گا. اے چچا عمل کرنا، اے پھوپی عمل کرنا، اے بنو ہاشم عمل کرنا، اے قریشیو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا، اگر اللہ کے دربار میں پکڑے گئے، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں نہیں چھڑا سکوں گا. اور یہاں آوازیں آ رہی ہیں اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرتے ہوئے، کہ اللہ نے کہا سارے حنفی مذہب والوں کو میں نے بخش دیا، بایزید جنت بھی تیری، دوزخ بھی تیری، عرش بھی تیرا، کرسی بھی تیری، جو میری ملکیت میں ہے وہ تیرا. اور ادھر کیفیت کیا ہے، محمد علیہ السلام کا ماتا پھٹتا ہے، زبان حال سے کہہ اٹھتے ہیں کہ کیف یفلح القوم، یہ بھلا پانے والے قوم ہیں جنہوں نے رسول کے ماتھے کو پھاڑ دیا. فوراً آواز آ جاتی ہے، لیس لک من الامر شیء، تیرا کوئی اختیار نہیں ہے، ہم چاہے ان کو عذاب دے دے، چاہے ان کو ہدایت دے دے. نبی کا تو کوئی اختیار نہیں، مالک کہتا ہے چاہے ہدایت دوں چاہے عذاب دوں، انہوں نے تیرے پر ظلم تو کیا ہے، یہ ہے تو ظالم، لیکن یہاں اللہ کی طرف وہی جھوٹ باندھنے کا سلسلہ کیسے چل رہا ہے کہ اللہ نے کہا کرسی بھی لے لے، عرش بھی لے لے، میری ملکیت میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ لے لے. یہ ہمارے ہاتھ میں اسی کی دوسری صورت ارواح ثلاثہ اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب صفحہ 295 حکایت نمبر 349 شائع کیا ہے مکتبہ رحمانیہ اقرا سینٹر غزنی سٹریٹ اردو ببار لاہور. کہتے ہیں خان صاحب نے فرمایا ایک مرتبہ صوبہ کے وقت جناب مولوی محمد یعقوب صاحب مدرسہ دیوبند میں اپنی درسگاہ میں پریشان اور خاموش بیٹھے تھے. میں اور چند حضرات ان کے پاس تھے. مولانا نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ وہ رات تو بہت بڑی غلطی ہو گئی. میں نے اب وہ غلطی بیان کر رہا ہے. غلطی کیا ہے؟ میں نے اللہ تعالیٰ سے کچھ عرض کیا, میں نے حق تعالیٰ سے کچھ عرض کیا, حضور نے کچھ جواب میں ارشاد فرمایا. میں نے اللہ سے کچھ کہا, اللہ نے اس کے جواب میں کچھ اور ارشاد فرمایا. میں نے پھر کچھ عرض کیا, میں نے دوبارہ اپنی بات پہ اصرار کیا جو کہ ظاہراً گستاخی میں داخل تھا, اس کے جواب میں حق تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا, بس چپ رہو, بکو مت. اللہ نے جو کہا اس کو مولوی یعقوب دیوبندی کو کہ بس چپ رہو بکو مت, قرآن پاک کی کس آیت کا ترجمہ ہے؟ یہ وحی کس پہ اتری؟ ام ایمن تو رو رہی ہے کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے وہ جو وحی کے آنے کا سلسلہ تھا وہ بند ہو گیا. لیکن یہاں کہتے ہیں کہ نہیں, اللہ ابھی بھی ہم سے کلام کرتا ہے. ہم اللہ کو کہتے ہیں اللہ یہ یوں ہے, اللہ کہتا ہے یوں نہیں یوں ہے. میں کہتا ہوں نہیں یوں نہیں یوں ہے, اللہ کہتا ہے چپ رہے بک مت. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہ اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت نہیں تو کیا ہے؟ جھوٹ کے اندر سب سے بڑا جھوٹ مالک عز و جل کی طرف جھوٹی بات کی نسبت کرنا, اپنی طرف سے حلال و حرام کے فیصلے کر دینا. اللہ عز و جل کا فرمان سنیے, وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ, اپنی زبانوں سے وہ نہ کہو جو تمہاری زبانیں جھوٹ بنا کے کہہ دیں. اپنی طرف سے بات نہ بناؤ, هذا حلال وهذا حرام, یہ حلال ہے یہ حرام ہے. اپنی طرف سے جھوٹ بنا کے اپنی زبان کے جھوٹ کو اللہ کی طرف نسبت نہ دو, یہ حلال اور حرام کے فیصلے نہ دو. لتفتروا على الله الكذب, تم اللہ پر جھوٹ باندھنا چاہتے ہو. اللہ نے حلال کر دیا, اللہ نے حرام کر دیا, اب اگر اللہ کے حلال و حرام کردہ کو کوئی چینج کرتا ہے, اپنی طرف سے کہتا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے. اللہ کے قرآن کی آیت آ جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے, صحابی کا عمل آ جائے, ہمارے امام سے ٹکراتا ہو, ہمارے شیخ سے ٹکراتا ہو, ہمارے مرشد سے ٹکراتا ہو, تو ہم کہہ دیں گے یہ سب منسوخ و مردود ہیں, ہمارے حضرت نے جو فرمایا وہ بالکل ٹھیک ہے. اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت نہ کرو, اللہ کے ذمے ایسی باتیں نہ کہو. اگر تم ایسی باتیں کہتے ہو, حلال و حرام کے فیصلے کرتے ہو, تو یہ بہت بڑے جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ ہے. ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں شرعی دلیل کے بغیر, یاد کر لیجئے اس قول کو, شرعی دلیل کے بغیر دین کے اندر بدعت جاری کرنے والا, اپنی طرف سے کوئی عمل جاری کرنے والا, وہ اس حکم کے اندر داخل ہے کہ وہ اللہ کے ذمے جھوٹ لے, وہ اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کر رہا ہے. جو بغیر دلیل کے ایک عمل جاری کر دیتا ہے اور اس کو دین کی طرح اس پہ عمل کرتا ہے, ثواب کی امیدیں رکھتا ہے, جو بدعت کو جاری کرتا ہے, جو بدعت کو بیان کرتا ہے, وہ اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کر رہا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا, آپ کی طرف جھوٹی بات کی نسبت کرنا, کائنات کے بدترین جھوٹوں میں سے دوسرے درجے کا جھوٹ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ بات کہیں جو آپ نے نہیں فرمائی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے, ان کذبا علی, میرے اوپر جھوٹ بولنا, میری طرف جھوٹ کی نسبت کرنا, میری طرف جھوٹی بات کہنا, ایسے نہیں جیسے تم آپ اس میں کسی کے ذمے لگا رہے ہو, اس نے یوں کہا اس نے یوں کہا. اگر تم میری طرف جھوٹ کی نسبت کرتے ہو تو سنو, فمن کذب علی متعمدن, جس نے جان بوجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنا لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے اپنے نبی پر یا اپنی آنکھوں پر یا اپنے والدین پر جھوٹ بولا, وہ جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا. بخاری و مسلم میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھ پر جھوٹ نہ باندھو, کیونکہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ جہنم کی آگ میں داخل ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف من گھڑت روایات کی نسبت کر دینا, کتنے لوگ ہیں جو فضائل اعمال کی کتابیں, فضائل کے نام پہ کتابیں مارکیٹ میں پیش کرتا ہے, جی جھوٹی روایت ہمیں پتا ہے, ہمیں پتا ہے یہ موضوع روایت ہے, لیکن ڈرانے کے لیے سمجھانے کے لیے بڑی اچھی ہے, بڑی کارگر. ایک روایت رسول کا فرمان ہے ہی نہیں ہے, تم اس کو اپنی طرف سے رسول کے ذمہ لگا رہے ہو, قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کس منہ سے پیش ہوگے؟ اور یقین نہیں آتا تو یہ ہمارے ہاتھ میں تذکرہ غوثیہ, غوث علی شاہ قلندر قادری کی کتاب, جس کا صفحہ نمبر 290 ہے. 290 پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک جھوٹ کی نسبت کر رہا ہے, ذرا آپ بھی سنیے. کہتا ہے ایک دن جبرائیل آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور جبرائیل آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک روز ارشاد ہوا کہ جبرائیل پیغمبر خدا کے پاس وحی لائے. رسول اللہ نے دریافت کیا صلی اللہ علیہ وسلم, اے جبرائیل تم جانتے ہو وحی کہاں سے آتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا, حضرت میری رسائی سدرت المنتہا سے آگے نہیں ہے, اس مقام معلوم پر ایک ندا غیب سے وارد ہوتی ہے, اس کو لے کر آپ تک پہنچا دیتا ہوں, بس یہی میرا کام ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا. آپ نے فرمایا اب کے بار ندا ہو تو اسی پہ پرواز شروع کر دینا اور جا کر دیکھنا یہ ندا کہاں سے آتی ہے. حضرت جبرائیل نے ایسا ہی کیا. ایک طول طویل مسافت طے کرنے کے بعد جب وہ وہاں اس آواز تک پہنچے تو وہاں جا کر دیکھا کہ آ حضرت خود ہی وہی ارشاد فرما رہے ہیں, اللہ کے نبی ہی اس جگہ سے, عرش پہ اللہ کے رسول ہیں اور وہی ارشاد فرما رہے ہیں. پھر جبرائیل نے زمین کی طرف توجہ کر کے مدینہ شریف میں جاتی مار کے دیکھی تو وہاں بھی رسول اللہ ہی تشریف فرما ہے. ہیکے جڑا ہی ہک کو ڈو آکھے کافر تے مشرک ہے, یہی وہ عقیدہ ہے جس کو طاہر القادری نے پیش کیا. تو کیا یہ رسول اللہ کے ذمہ جھوٹ نہیں ہے؟ اب یہ جھوٹی روایت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو یہ ساری حقیقت بتانے کے لیے یہ کچھ کہا, حدیث کی کس کتاب میں ہے, حوالہ کہاں کا ہے؟ وہ محرم میں پیٹنے والوں کی طرح آواز پہ آن دیئے, کتھوں پہ آن دیئے, شیطان پہ چھوڑے دا پہ ہے, کہیں سے آواز آ رہی ہے, کوئی حوالہ نہیں. جھوٹ اور نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کا نہیں دل مانتا. یہ کتابیں آپ درس کے بعد اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور پھر فیصلہ کر سکتے ہیں. اختلاف کی بنیاد آمین رفادین فاتحہ ہے یا اختلاف کی بنیاد اللہ کی توحید رسول اللہ کی رسالت ہے؟ اگر اختلاف کی بنیاد صرف فاتحہ آمین رفادین ہے تو پھر یہ اختلاف مردود ہے کہ اگر ہم نے اس کی بنیاد پہ کسی کو کافر اور مشرک کے فتوے جاری کرنے شروع کر دیے تو یہ فتوے بھی مردود ہیں, یہ کہنے والا بھی مردود ہے. یہ رفادین نہیں کرتا یہ کافر ہو گیا, یہ آمین نہیں کہتا. کسی اہل علم نے, کسی اہل الحدیث نے یہ دعویٰ نہیں کیا. ہمارا اختلاف کیا ہے, ذرا غور کیجئے. یہ قبر کی زندگی, موت کے چند مناظر, پروفیسر ڈاکٹر نور احمد نشتر میڈیکل کالج ملتان, ملتان ڈویژن کے تبلیغی جماعت کے امیر, شائع کیا ہے مکتبہ دینیات بلال پارک باغبان پورا لاہور, اور میں بذات خود رائمنڈ شریف جا کر اس کتاب کو وہاں سے خرید کے لایا ہوں, مکتبہ خلیل سے جو رائمنڈ کے مین گیٹ کے بالکل سامنے ہے. اس کا صفحہ نمبر 39, ذرا سنیے اور دیکھیے اللہ کے نبی کی طرف کیسے جھوٹ بولا جا رہا ہے. طاہر شاہ صاحب کا مر کر پھر زندہ ہو جانا. طاہر شاہ صاحب چند سال پہلے بہت بیمار ہو گئے, ہسپتال میں داخل ہوئے, جب ان کی حالت بگڑ گئی ان کے والدین کی روحیں ان کے پاس کمرے میں آئیں, روحیں کمرے میں آئیں. جمعرات کو آتی ہیں نا, دروازہ بجتا ہے, پوچھتے ہیں کی پکایا, وہ حلوا شریف مرغا شریف, کہتے مبارک ہو بڑا خیال ساڈا رکھیا, کی پکایا, مسور دی دال پھیٹے ہوں, تھوڑا ساڈے واسطے مسور ہی رہ گئی سی. یہ جو ادھر آتی ہیں نا, ادھر کے ایئرپورٹ پہ اترتی ہیں, یہ اس ایئرپورٹ پہ بھی اتر رہی ہیں روحیں. طاہر شاہ صاحب کے باپ باپ کی روحیں پہنچ گئی, کہا چلو اگلے جہاں چلنے کا وقت آ گیا, ہم انتظار کر رہے ہیں. چنانچہ دو فرشتے آئے, طاہر شاہ صاحب کو لے گئے, اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے, پکڑ کے لے گئے. طاہر شاہ صاحب کی روح کو آسمانوں پر لے گئے. جب آسمانوں پر گئے, اللہ کی ملاقات سے پہلے وہاں پر مولانا یوسف اور احمد علی لاہوری سے ملاقات ہو گئی. یہ دونوں حضرات پریشان ہو گئے کہ دعوت کا کام کرنے والا اکیلا طاہر شاہ تھا, اس کو بھی اللہ میاں نے بلوا لیا. دونوں پریشان ہو گئے, یہ گرمی کی چھٹیاں گزارنے کے لیے مری گیا تھا نا, پریشان ہو گئے کہ یہ اکیلا آدمی جو پورے پاکستان کی تبلیغی جماعت کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا, اب اس کو بھی اللہ میاں نے یہاں بلا لیا ہے, تو اب پیچھے دعوت کا کام کون کرے گا؟ یہ بات انہوں نے جا کر مولانا الیاس سے کی. کہ ہے مولانا الیاس, جو جماعت آپ نے بنیاد رکھی تھی, اب پاکستان میں صرف طاہر شاہ صاحب ہی اس کا کام کرنے والے تھے, یہ بھی مر گئی, مولانا یوسف مر گئے, احمد علی لاہوری مر گئے, الیاس مر گئے, ذکری سارے آ گئے, اب اکیلا یہی تو تھا سارا کام سنبھالنے والا, اس کو بھی یہاں پر بلا لیا گیا, तो ये तो बड़ी परेशानी की बात है, मौलाना इलियास यूसुफ अहमद अली लाहौरी इन्होंने जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकायत की और ताहिर साहब को वापस दुनिया में जाने को कहा। नबी से कहा, नबी ख्याल करो इनू तो भेज दो, खरूज ओदा दोबारा तजदीद कर दो, इसको खरूज निहाई पे ना भेजो, इसका ताशीरा दोबारा कफील का लेटर मंगवा के इसको भेज दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा चलो जाओ वापिस करो। अरे जब आयशा का खामिंद उठा था, अरे जब फातिमा ने मुस्कराना छोड़ा था, जब बिलाल मदीने से निकला था, अरे जब हसनैन नाना नाना की सदा बुलंद कर रहे थे, जब सिद्दीक आका के माथे को चूम रहा था और कह रहा था आका आपकी जिंदगी मुबारक, आपकी मौत मुबारक, जो किस्मत में मौत थी वो आप पर आ गई, आप पर दो मौतें रब इकट्ठी ना करेगा। अरे जब फारूक ने तलवार निकाली थी और कहा था, जिसने कहा आका मर गए गर्दन काट डालूंगा, अर्श वाले ने मोहम्मद को क्यों ना भेजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके मरने पर कहने वाले सहाबी ने कहा था नबी उठे हम ऐसे हो गए जैसे बकरियों का चरवाने वाला चरवाहा मर जाए, बकरियां बिखर जाती हैं, आका की वफात पे हमारी यही कैफियत बन गई। आका दुनिया पे ना आए लेकिन यहां पर मौलवी इलियास मौलवी यूसुफ अहमद अली लाहौरी इसने जाके अल्लाह के नबी को शिकायत की। शिकायत किसकी की, मारा किसने था, गौर करो मारा किसने, तो शिकायत किसकी की, अल्लाह की शिकायत किसको, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, शिकायत भी की और ऊपर से मुआफ़का लिए बगैर नीचे से आर्डर भी जारी करवा दिए वापस दुनिया में जाने के। तो फौरन उसको कहा कि वापस चले जाओ। वो ताहिर शाह साहब अस्पताल में वफात पा चुके थे, इनकी मैयत को घर लाया जा रहा था, शाह साहब उठ बैठे, जनाजा जा रहा है कब्रिस्तान, शाह साहब चरपाई से उठकर बैठ गए, इसको फेंक के लोग भागे क्यों नहीं, अबे ये जिन दोबारा जिंदा हो गया, इसमें भूत आ गया कोई, इसको फेंक कर क्यों नहीं भागे, डंडा क्यों नहीं संभाला। जैसे इसी तज़किरा गौसिया के अंदर गौस अली शाह कलंदर कादरी अपने पीर का किस्सा लिखते हैं कि वो जंगल में मेरे साथ थे, मर गए पड़े रहे, मैं भी अकेला था उनकी दरगाह पे, अब जब फजर के नमाज का वक्त हुआ तो मुझे ये डर हुआ कि मेरी तो फजर रह जाएगी, अब फजर पढ़ूं या पीर की लाश की हिफाजत करूं, कोई जानवर दरिंदा इनको चीर फाड़ ना जाए, का इसी टेंशन में था कि अचानक इनके जो पीर बाबा थे हजरत गौस अली शाह कलंदर कादरी के, वो इल्लल्लाह का नारा मार के उठ के खड़े हो गए। कहा जूं ही पीर ने खड़े हुए मैंने डंडा संभाला कि इसमें जरूर किसी भूत की रूह हलूल कर गई है। उसने कहा मुरीदो मारने के लिए मैं वही हूं, मैं तेरा पीर हूं, तुझे परेशानी थी ना कि फजर की नमाज जाया होने का डर है, मैं छुट्टी लेकर आया हूं, जाओ आराम से नमाज, वल्लाह अलअज़ीम बता रहा हूं, इसी किताब तज़किरा गौसिया के अंदर ये वाकया मौजूद है। ठीक है, अब मैं तो सिर्फ छुट्टी लेकर आया हूं थोड़ी देर के लिए तुझे फजर की नमाज पढ़ाने के लिए, तू बस नमाज पढ़ ले। कहा मैंने जब नमाज पढ़ ली अच्छी तरह जिक्र अस्कार पूरे कर लिए, कहा अच्छा जी फिर हमारा काम खत्म हुआ, इल्लल्लाह का नारा मारा लेटे और फिर विसाल हो गया। यहां कहते हैं ताहिर शाह साहब तबलीगी जमात के बुजुर्ग ताहिर शाह साहब अस्पताल में वफात पा चुके थे, इनकी मैयत को घर लाया जा रहा था, शाह साहब उठकर बैठ के खुद चल के घर गए। डॉक्टर नूर अहमद नूर शाह फरमाते हैं ये वाकया खुद शाह साहब ने बनफ्से नफीस मुझे सुनाया और मैं लोगों के लिए नकल कर रहा हूं। क्या ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ नहीं है, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तौहीन नहीं है। ये दूसरा किस्सा हमारे हाथ में बहजतुल कुलूब किताब है, जिसको लिखने वाले मौलवी ज़िक्रिया साहब के गद्दी नशीन मौलवी मोहम्मद इकबाल जो मदीना में रहते थे, मकतबा दीनियात बैरून तबलीगी मरकज रायवंड जिला लाहौर ने इसको शाया किया, बहजतुल कुलूब मोहब्बतें हिस्सा दोम, इसके सफा 28 और 29 पे कहते हैं कि बरोज जुमा मैं अल्लाह के नबी सल्लम के पास, मौलवी अब्दुल हफीज मक्की साहब कहते हैं बरोज जुमा मैं मकाशफा में अल्लाह के नबी से बात हुई, आपने कहा ज़िक्रिया की खिदमत करते रहो, इसकी खिदमत करना मेरी ही खिदमत है और मैं अक्सर इसके हुजरे में आता जाता रहता हूं, हर आशिक के घर तशरीफ लाते हो, सुना है हर आशिक के घर तशरीफ लाते हो, हमारे घर में भी हो जाए चरागा या रसूलल्लाह, हमारे यहां सिर्फ मिलाद पे चरागा होता है, मौलवी ज़िक्रिया के हुजरे में अक्सर ही चरागा रहता है। कहा इसकी खिदमत करते रहो मैं इसके पास। अब ये कहां, किस हदीस का हवाला, किस किताब में है, किस मुहदीस ने इसको नकल किया, अल्लाह के नबी ने नहीं, मकाशफा अंडरग्राउंड हमारी, ये जो ब्लूटूथ है ये अब आया है, इंटरनेट अब आया है, हमारे पहले से चलते हैं। जैसे एक और हजरत मक्के के फरमाते हैं कि हमारे जो इमाम बुजुर्ग थे वो मदीना शरीफ बैठते थे, शागिर्द उनका कहां बैठता था? बगदाद में। और सीने से इलम सीना ब सीना मुंतकल कर देते थे, कुर्बान जाऊं पूरी फाइल मुंतकल होगी और बगैर तार के। कहा एक मरतबा खलील अहमद सहारनपुरी इम्तहान लेने के लिए आए दारुल उलूम देवबंद के एक तालिबे इल्म का, और जब उसके सवाल करने शुरू किए तो इतने मुश्किल सवाल किए कि कोई बड़े से बड़ा आलिम भी जवाब नहीं दे सकता। तो इम्तहान लेने वाले ने खलील अहमद सहारनपुरी से कहा, हजरत आप यहां से उठ के बाहर चले जाइए। उसने कहा, जनाब मैं कोई बोल के अपने शागिर्द को कुछ बता रहा हूं। कहा, आपकी जुबान तो नहीं बोल रही लेकिन आप ट्रांसफर कर रहे हो यहां से, बड़े से बड़ा आलिम मेरी बात का जवाब नहीं दे सकता और इतने बड़े बड़े सवाल, ये आप ही के सीने का फैज है जो यहां तक जा रहा है। हजरत शेख के बारे में कहते हैं, आज दोपहर को अल्लाह के नबी सल्लम मदरसा आलूम शरिया के कमरे में तशरीफ लाए क़याम गाह हजरत जिक्रिया में, और फरमाया मैं तुम्हारे शेख जिक्रिया को जोहर की नमाज पढ़ाने के लिए आया हूं। इतना बड़ा बेनमाजी था कि नबी को आना पड़ता था कि इसको नमाज पढ़ाऊं, खुद नमाज नहीं पढ़ता था। अब ये नबी की बातें हैं, कहते हैं ये नबी ने फरमाया, किस हदीस में, किस मुहदीस ने नकल किया, इमाम बुखारी ने बयान किया, सही मुस्लिम के अंदर है? नहीं, ये झूठ की निस्बत है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। ये हमारे हाथ में एक और उसी कहानी का सिलसिला फदाइले दरूद है मौलवी जिक्रिया साहब की, कुतुबखाना फैजी लाहौर से शाया हुई। इसके अंदर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठ की निस्बत करते हैं, सफा 113 पर, कि मैं और मेरी माँ हज के लिए गए, मेरी माँ मर गई, मुंह काला हो गया, पेट काला हो गया, हम बड़े परेशान हुए, ये क्या हुआ? अचानक क्या देखता हूं, अबर एक आता है, एक बादल आता है, मदीने से आता है सफा 116 पर, और आकर उसमें से एक इंसान जाहिर होता है। उसने मेरी माँ के मुंह पे पेट पे हाथ फेरा, मेरी माँ बिल्कुल ठीक हो गई। मैंने पूछा, तुम कौन हो जिसने मेरी और मेरी माँ की मुसीबत को दूर किया? कहा, तुम नहीं जानते? कहा, नहीं मैं तो नहीं जानता। कहा, अच्छा मैं वही हूं जिसका तू कलमा पढ़ता है, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब नबी की ये सारी बातें जो नबी की तरफ झूठ की निस्बत की जा रही है, वो रसूल अलैहि सलातो वसलाम जो नामहरम औरत की उंगलियों की तरफ नहीं देखा करते थे, उसके बारे में ये झूठ बका जा रहा है कि वो औरतों के मुंह पर हाथ फेरते थे, औरतों के पेट पे हाथ फेरते थे, सूजावा पेट ठीक हो जाता था, सियाह मुंह ठीक हो जाता था। भाई ये कहां है, किस हदीस में है, इसको किसने नकल किया है, इसको किसने रिवायत किया है? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठ है, ये अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वसलाम की तौहीन है। ये एक वाकया नहीं, इस तरह के बेबहा वाकयात हैं। ये हमारे हाथ में मलफूजात अहमद रजा खां बरेलवी 249 इसका सफा है। इसके ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठ बोलते हुए लिखता है कि अंबिया अलैहिम सलातु वस्सलाम के बारे में किसी ने सवाल किया, उनकी हयात में और आम आदमी की हयात में क्या फर्क है हयात बरज़खिया में, तो कहा अंबिया कराम की हयात हकीकी हिस्सी दुनियावी है, बस थोड़ी देर के लिए उन पर मौत आती है, एक लम्हे के लिए, और फिर फौरन जिंदा हो जाते हैं, उनको वही दुनियावी हयात अता फरमा दी जाती है। इसलिए उनके ऊपर अहकाम दुनिया ही फिट होते हैं कि उनका तरका ना बांटा जाएगा, उनकी अजवाज को निकाह हराम है, नीज अजवाज मुतहरात पर इद्दत भी नहीं है, वो अपनी कब्रों में खाते पीते नमाज पढ़ते हैं। बल्कि अहमद रजा कहते हैं, मेरे शेख सैयदी मोहम्मद बिन अब्दुल बाकी ज़रकानी फरमाते हैं कि अम्बिया अलैहिस्सलाम अपनी कब्रों में जिंदा हैं, उनकी कब्रों में उनकी बीवियां पेश होती हैं जिनसे वो शब्बाशी करते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसको किस सहाबी ने नकल किया, ये किस रसूल ने किस सहाबी को बताया था कि मेरे ऊपर एक लम्हे के लिए, एक आन के लिए मौत आएगी और उसके बाद फिर मैं दोबारा जिंदा हो जाऊंगा? अल्लाह के नबी सल्लम से इस हदीस को किसने नकल किया? और अगर ये अहादीस की किताबों में नहीं है, ये शरीयत इस्लाम के इस मुस्तनद कुतुब खाने में मौजूद नहीं है, तो फिर ये झूठ की निस्बत है जो तुम मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कर रहे हो। और ऐसा नबी पे झूठ बोलने वाला कायनात के झूठों में दूसरे दर्जे का बदतरीन मुजरिम है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम पर झूठ बोले। इसी तरह झूठ की अकसाम में से झूठा ख्वाब बयान करना, ये बहुत बड़ी बुराई है। झूठ की सूरतों में से यह भी सूरत है, इंसान उस चीज का दावा करे जो उसने देखी नहीं। अल्लामा गजाली फरमाते हैं, बसा औकात ख्वाब के बयान करने में झूठ बोला जाता है और इसका गुनाह संगीन तरीन है। ایسے بات ایسی بات کا دعویٰ کرے، ایسے خواب کا دعویٰ کرے جو اس نے دیکھا نہیں ہے، اپنی بڑائی کے لیے، اپنی چودراہٹ کے لیے، اپنے نام و نمود کے لیے، یا چندے بٹورنے کے لیے وہ ایسی خواب بنا بنا کر لوگوں کو سنائے جو حقیقت سے اس کا تعلق نہیں، تو یہ بدترین جھوٹ ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے جھوٹوں میں سے یہ ہے کہ اپنی آنکھ کو وہ دکھائے جو اس نے دیکھا نہ ہو، یعنی اپنے بارے میں وہ کہے جو اس نے خواب نہیں دیکھا کسی اور مقصد کے لیے۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایسا خواب دیکھنے کا دعویٰ کرے جو اس نے نہ دیکھا تو اس کو دو دھاگوں کے درمیان گرہا باندھنے کا کہا جائے گا، پابند کیا جائے گا، اور وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکے گا، اور جب تک نہ کر سکے گا اس کو عذاب ہی ملتا رہے گا۔ یہ حدیثیں سامنے رکھ لیں، طاہر القادری صاحب کے جھوٹے خواب کی کیسٹ کو سن لیں، ویڈیو سی ڈی کو دیکھ لیں۔ میں کراچی میں تھا، اللہ کے نبی تشریف لائے، ساری دنیا اکٹھی ہوئی، چلی گئی، میں آخر میں باقی رہا۔ میں جا کے اللہ کے نبی کے قدموں میں گر گیا۔ آپ نے کہا، طاہر ہم پاکستان والوں سے ناراض ہو گئے ہیں، پاکستان کی اسلامی جماعتوں نے ہمیں بلایا تھا، بلانے کے بعد پھر ہمارا شاندار استقبال نہیں ہوا، ہمارے شایان شان استقبال نہیں ہوا۔ اب وہ خواب بیان کرتا، یہ خواب ہے، تو میں ناراض ہو کے جا رہا ہوں۔ قادری صاحب فرماتے ہیں، حضور نہیں جانے دیں۔ کہا، نہیں میں بالکل نہیں رہوں گا، میں جاؤں گا۔ جو حاضر ناظر ہو وہ آیا، اپنے عقیدوں پہ خود ہی غور، جو حاضر ناظر ہو، ساری عمر سے لڑائی ہی یہ، نبی حاضر ناظر ہیں، جو حاضر ناظر ہو وہ آیا، نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ مختار کل ہیں۔ اور پھر آخر میں چندہ لینے کے لیے کیا فرمایا، کہ جب میں نے بہت اصرار کیا تو اللہ کے نبی نے کیا، 7 دن کے لیے تمہارے پاس قیام کرتا ہوں، 7 کا آپ نے عدد ارشاد فرمایا۔ اب اس سے مراد وہی جانتے ہیں، وہ 7 میں شرط کیا ہے کہ میرے مہمان نواز تم بن جاؤ، روٹی تمہارے ذمے، کرایہ تمہارے ذمے، مدینے کا ریٹرن ٹکٹ تمہارے ذمے۔ جو حاضر ناظر ہو اسے ٹکٹوں کی ضرورت، جو مختار کل ہو اس کو طاہر القادری کے چندوں اور روٹیوں کی ضرورت۔ اب کہتا ہے کہ دیکھو میں نے تو نبی سے وعدہ کر لیا، نہیں دیتا ہوں تو ایمان جاتا ہے، دیتا ہوں تو کہاں سے دوں گا، کچھ ہے ہی نہیں پلے میں، تم دو گے تو میں آگے دوں گا۔ چندہ اکٹھا کرنے کے لیے اپنی طرف سے جھوٹے خواب بنا کر اپنے مریدوں کو، ان کو اپنے اثر کے نیچے لانے کے لیے جھوٹے خواب بنا بنا کر اور ان کی نسبت کی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس کا ارتکاب یہاں پر میں آپ کو ایک اور سنا دیتا ہوں، یہ بہجت القلوب ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کے اندر بھی ایک خواب بیان کرتے ہیں۔ خواب بیان کرتے ہیں کہ میں صفحہ 22 کے اوپر، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے پاس پہنچا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے پاس پہنچا، مولوی زکریا کے حجرے کے پاس پہنچا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے مجھے کہا اندر داخل ہو جاؤ، میں اندر گیا، بڑی مسرت، اتنا مسرت کا مجھ سے ضبط نہ کر سکا، میرے جسم میں گویا بجلی کی لہر دوڑ گئی، میں نے دیکھا اللہ کے نبی آپ کی چارپائی کے، مولوی زکریا کی چارپائی کے سرہانے کی جانب تکیہ لگائے بیٹھے تشریف فرما ہے، سفید دستار زیب سر ہے، ریش مبارک ساری سفید ہے، آنکھوں پہ چشمہ بھی لگا ہوا ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، میرے نبی کے دن میں یہ جھوٹ بولنے والوں قیامت کے دن رب کے سامنے کس منہ سے پیش ہو گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری داڑھی مبارک سفید، اور آپ نے حدیثیں سنی ہوں گی، مشائخ تشریف فرما ہے کہ نبی کی داڑھی میں کتنے بال سفید تھے، اور آپ نے فرمایا تھا یہ سورت ہود سن سن کر میں بوڑھا نہیں ہوا، یہ اس کے آثار ہیں۔ کہانی، ساری داڑھی سفید تھی اور آنکھوں پر چشمہ تھا۔ اب حقیقت میں کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تھا؟ نہیں تھا، تو یہ جھوٹا خواب ہوا پھر کیوں بیان کیا؟ فرض کیا تم نے دیکھ بھی لیا تو جھوٹے خواب کو بیان کیوں کیا؟ اور جھوٹے خواب ایسے بیان کیے کہ پاکستان کے شہروں کا بھی نام لیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم گئے، ہم نے کہا جناب فیصل آباد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں اجتماع ہو رہا ہے، میں جا رہا ہوں، 23 رجب 1400 ہجری، 6 جون 1680، آج بعد عشاء عزیز عبد الحفیظ مکی نے صلاۃ و سلام کے بعد میری یعنی شیخ زکریا کی طرف سے حضور سے عرض کیا کہ حرمین کا رمضان چھوڑ کر پاکستان فیصل آباد جا رہا ہوں تاکہ وہاں لوگوں کو اللہ اور اس کے حبیب کا نام لینا آ جائے، اس کے لیے دعا فرمائیں۔ تو حضور نے فرمایا اس سے بڑھ کر کون سا کام ہو سکتا ہے؟ پھر فرمایا حرمین کا ثواب کا تو انشاءاللہ یہ کہیں گیا نہیں، تمہیں ملے گا۔ پھر بہت دیر تک دعا فرماتے رہے، اور اس کے بعد فرمایا فیصل آباد کا تو ہمیں بھی اہتمام ہے، انشاءاللہ میں بھی اپنے عصا کے ساتھ وہاں پر موجود رہوں گا۔ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت نہیں ہے؟ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو شخص ایسا خواب دیکھنے کا دعویٰ کرے جو اس نے نہیں دیکھا، جو اس نے نہیں دیکھا، تو وہ ایسے ہے جیسے دو دھاگوں کی گرہ لگانے کا اسے کام دیا جائے، اور وہ کام کبھی نہیں کر سکے گا، یعنی اس عذاب کے اندر ملوث رہے گا. اسی طرح جھوٹ کی اقسام میں سے کسی پر تہمت لگانا جھوٹ کی بدترین صورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زن سے بچو کیونکہ زن سب سے جھوٹی بات ہے, اور اس سے مراد کسی پر تہمت لگانا ہے. کسی مسلمان بھائی پر تہمت نہ لگائیے. کسی مسلمان بھائی کے بارے میں میں نے پہلے ہی پتا سی انہیں ایویں کرنا سی, آپ کو اس نے بتایا کہ نہیں میں اندر کی ساری باتیں جانتا ہوں. ٹوہ لگانا, زن لگانا, اس کے اوپر سوچ و بچار کرنا, پھر جاسوس چھوڑنا, پھر اس کے بعد آخر میں لوگوں میں بیٹھ کے اس کی قیمتیں کرنا, یہ تمام گناہ ہے, یہ تمام جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے. اس کے مقابلے پہ اگر سچائی کے راستے پہ آؤ گے کتنی عظیم نعمت ملنے والی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے لیے 3 دن تک جنتی ہونے کی گارنٹی دیتے ہیں. صحابی اس کے گھر جا کے رہتے ہیں, آخر میں اس سے وجہ پوچھتے ہیں کون سا عمل کرتے ہو, کہا جب میں بستر پہ لیٹتا ہوں اپنے دل کو اپنے اللہ کو کہتا ہوں اللہ آج مجھ پہ کسی نے زیادتی بھی کی ہے تو میں اس کو تیری رضا کے لیے معاف کر رہا ہوں, سینے کو صاف کر کے سوتا ہوں. اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا. لوگوں پر تہمتیں لگانا, ان کے عیبوں کو کریدنا, یاد کر لیجئے جو لوگوں کے عیب کریدتا ہے, لوگوں کے عیب کو پبلک میں بیان کرتا ہے, پھر قیامت کے دن اس کا کیا حال ہوگا اگر اس کے چھپے ہوئے عیبوں کو اللہ نے کائنات کے سامنے بیان کر دیا. اسی طرح بے گناہ لوگوں پر تہمت لگانا, الزام لگانا, پاک دامن عورتوں پہ بہتان لگانا, اور یہ بہت بڑی بیماری ہے یاد کر لیجئے. اور آج کے دور میں خاص طور پہ شیطان کے حربے اتنے پھیل چکے ہیں کہ تہمتیں لگانا عام سی بات ہے. خاوند بیوی پہ تہمت لگاتی ہے, بیوی خاوند پہ تہمت لگا, یہ بدکار ہے, اس کا فلاں سے رشتہ ہے, اس کا فلاں. ارے بھائی تیرے پاس کوئی ثبوت ہے؟ تو نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے اس کو کسی؟ نہیں جی مینوں پتہ لگ گیا ہے, میں اپنے بندے چھڈے سن, میں پیچھو پورا پتا کروا لیا. اب وہ صرف زن کے اوپر یا شیطانی وسوسوں کے اوپر یا انسان نما شیطان, انسانی شکل میں شیطان اس کے کان میں بھرتے ہیں اور وہ اپنی پاک دامن بیویوں پہ الزام لگاتے ہیں. یاد کر لو لعنوا فی الدنیا, دنیا میں ان پر لعنت پڑتی ہے, آخرت میں ان پہ لعنت پڑتی ہے جو اپنی پاک دامن بیویوں پر بدکاری کا الزام لگائیں, تہمتیں لگائیں. اسی طرح جھوٹی گواہی دینا, یہ جھوٹ کی صورتیں ہیں. اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ ہمیں ہر طرح کے جھوٹ سے بچائے, ہمیں سچ پر چلائے, جھوٹ کو جھوٹ جان کر اس سے دور ہونے کی توفیق عطا فرمائے, سچ کو سچ جان کر اس پہ گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.
قرآن سنت کی روشنی سے یہ سود میں شمار ہوتا ہے یا جائز ہے؟
قسطوں پہ چیزیں خریدنا اس میں علماء کا اختلاف ہے. بہرحال عرب علماء کا, شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا یہی فتویٰ ہے کہ قسطوں پہ چیز لینا جائز ہے, لی جا سکتی ہے. ہمارے ہاں جو قسطوں پہ گاڑی لی جاتی ہے اس میں ایک شک ہے کہ اگر آپ کی جو قسط آپ نے جمع کروانی ہے وہ شارٹ ہو جائے تو آپ پر پلنٹی پڑتی ہے, کچھ پرسنٹ آپ کو دینا پڑتا ہے, یہ سود ہے. ان سے اگر آپ بچ کے کوئی ایسا بینک ہو جو آپ پر, جیسے یہاں سعودیہ کے بینک ہے, آپ 3 مہینے قسط نہیں دو گے وہ گاڑی قابو کر لیں گے, گاڑی چھین لیں گے آپ سے, لیکن آپ پر مزید اپنی اس معاہدہ جو ڈن ہو گیا ہے اس کے بعد اضافہ نہیں کریں گے. میں پچھلے دنوں جب یہاں سے سعودیہ چھوڑ کر پاکستان گیا تو ہمارے ایک بینک چلا ہے پاکستان میں, المیزان ریبا فری اسلامک بینک, ملتان میں گیا تو وہاں اس کے بورڈ پڑے, تو مجھے بھی شوق ہوا میں گاڑی لے لوں. تو میں نے اس بینک کے ذمہ دار کو فون کیا, انہوں نے کہا جی بالکل ہم ریبا فری ہیں. میں نے کہا وہ اگر قسط شارٹ ہو جائے تو اس صورت میں کیا کرتے ہیں؟ کہا جی اس صورت میں ہم پلنٹی لگاتے ہیں. میں نے کہا تو پھر وہ سود نہیں تو اور کیا ہے؟ کہا نہیں آپ نہیں سمجھتے, اصل میں مولانا تقی عثمانی صاحب جو کراچی کے بہت بڑے بزرگ ہیں ان سے ہم نے فتویٰ لیا ہے, انہوں نے ہمیں یہ فتویٰ دیا کہ جتنا تمہیں پلنٹی کی مد میں جتنا پیسہ ملے نا وہ اپنے اکاؤنٹ میں نہ ڈالا کرو, میرے مدرسے میں بھیج دیا کرو. واللہ بتا رہا ہوں, میں نے خود اس کو فون کیا, اپنا ذاتی قصہ. میں نے کہا یہ فتویٰ تو جس کو دے گا الا من رحم ربی, اکثر ہی تجھے پیٹ کے پجاری یہ فتویٰ دے دیں گے. اچھا یہاں کچھ بھائی یہ کہتے ہیں جی ہم قسط شارٹ ہونے ہی نہیں دیں گے. ٹھیک ہے آپ کی شارٹ نہیں ہونے دو گے, لیکن آپ نے اس سود کے معاہدے پر موافقت تو کر لی نا, سائن تو کر دیے. لہذا جس کے اندر یہ شک ہو کہ اس میں کس شارٹ ہونے پر پلنٹی دی جائے تو اسے بچنا چاہیے. واللہ اعلم. جزاکم
اللہ خیر. جو حضرات یہاں آج پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں ان لوگوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ توفیق انٹرنیشنل اسکول کا ابتدا یہاں پر بچوں کی بنیادی تعلیم اعلیٰ تعلیم تک پہنچانے کا انشاءاللہ تعالی یہاں کے ذمہ داران نے ایک عزم کیا ہے, اور اس عزم کے ساتھ ساتھ ان کو ایک اچھی تعلیم ملے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ان لوگوں نے پلان بنایا ہے باقاعدہ طور پر, یا اس کی جدوجہد کی جا رہی ہے کہ وہ ان بچوں کو اسلامی نقطۂ نظر سے تعلیم دی جائے. لہذا آپ تمام سے درخواست ہے کہ جہاں ہم جمع ہوئے ہیں اس اسکول کے لیے دعا کریں, اللہ رب العالمین ان کو دین کی خدمت کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے اور ہمارے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. کسی کے جھوٹ بولنے سے کسی کا بھلا ہو جائے تو بولا جا سکتا ہے؟ خواتین کی طرف سے سوال آیا ہے.
وہ بھلا کس قسم کا ہے؟ جھوٹ بولنے سے بھلا نہیں ہوگا, اس سے برائی ہی پھیلے گی, اس سے شر مزید پھیلے گا. وہ یہ نہیں جھوٹ بولنے سے بھلا کہ ایک نے آ کر آپ کے کان میں کوئی کانا پھوسی کر دی کہ فلانی جڑی نا تیرے بارے ایک ہمیں کہندی سی. اگر آپ دو لڑنے والوں کے درمیان پیار محبت کی صلح کروانے کے لیے کوئی ایسی بات کہیں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. دو بھائی لڑے ہوئے ہیں, آپ اس کو جا کر اس کی طرف سے تعریف کر دیں, اس کی طرف سے بھائی تیرے بارے میں وہ ایسے اچھے خیال رکھتا ہے, تیرے بارے میں تو اتنی تعریفیں کرتا ہے, تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی اور مقصد ہو اس کو جھوٹ کو بات کرنے کا تو ایسے عمل سے بچنا چاہیے.
شادی کے بارے میں اگر کوئی پوچھے کہ اس لڑکے کے بارے میں کیا خیال ہے,
یہ تو امانت ہے, یہ تو امانت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا دو شخصوں کے بارے میں, کسی نے سوال کیا, آپ نے کہا وہ بندہ جو ہے ڈنڈا اس کے ہاتھ میں رہتا ہے اور وہ بندہ جو ہے وہ ٹھیک ہے. یہ تو امانت ہے, کوئی آپ سے سوال کرے کسی لڑکی کے بارے میں, کسی لڑکے کے بارے میں, اور آپ اس کی بات اسے بتائیں, اس تک بتائیں, صرف اس کو. انٹرنیٹ پہ نہیں لکھنا, بی بی سی میں خبر نہیں دینی کہ پورا رپورٹ میں اس کا فلانج کا رشتہ ہونے لگا تھا اور میں نے ایسا جرلو پھیرا کہ جناب بالکل جب تک وہ الگ نہیں ہوگئے میں نہیں بات آیا. اگر اس میں کوئی عیب ہے اور واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دینی عیب ہے, وہ بے نماز ہے, وہ بدعتی ہے, تو ضرور جا کر اس بندے تک بات پہنچائیں, اس کی اصلاح کے لیے بھی کوشش کریں, اس کو بھی دعوت دیں اور اس تک بھی بات پہنچائیں. لیکن اپنی غصہ اور اپنا غم اور اپنا دکھ نکالنے کے لیے کسی کے ذمہ جھوٹے الزام, یہ بہت بڑا گناہ ہے.
جزاکم اللہ خیر. محترم شیخ صاحب, کیا تہجد کی نماز رات کو 2 یا 3 بجے بغیر سوئے پڑھ سکتا ہوں؟
دیکھیے کوئی حرج نہیں, کوئی شخص رات کو کسی ایسے کام میں مصروف ہے اسے سونے کا وقت نہیں ملا تو اب وہ 2-3 بج گئے ہیں اور وہ تہجد کی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں, واللہ اعلم.
پاکستان میں اکثر لوگوں کو کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ حضور ہمارے خواب میں آئے تھے, کیا واقعہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا, من رآنی فقط رآنی, جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. کیوں؟ کیونکہ شیطان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے یہ بات کہ شیطان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نہیں آ سکتا, لیکن شیطان جھوٹ بھی نہیں بول سکتا. آپ کے پاس, آپ نے اللہ کے نبی کو دیکھا نہیں, آپ کے پاس وہ علم نہیں, آپ نہیں جانتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا. وہ کسی نورانی شکل میں آ کر کہتے میں اللہ کا نبی ہوں, تو اس میں کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہمارے ہاں اس کے میں کسی کے پاس وہ گارنٹی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو خواب میں آ کر وہ کہہ رہے ہیں اس کو دیکھا جائے گا. اسلام پورا ہو گیا خوابوں کی بنیاد پہ دین نہیں بنتا. اللہ کے نبی میرے خواب میں آ کر ملتان میں دعوت اسلامی کا اجتماع کرو تو یہاں اجتماع ہو رہا ہے, فلاں شہر میں اجتماع کرو یہاں ہو رہا ہے. جو بات کہی جا رہی ہے اس بات پہ غور کیا جائے گا, اگر وہ بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے اس کو مانا جائے گا, اگر وہ بات قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہے تو وہ بات پھر شیطان کی طرف سے ہے, اس کو نہیں مانا جائے گا. اس میں کوئی بندہ گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا کہ واقعی اللہ کے نبی آئے ہمارے دور میں. ہاں اللہ یہ کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا, ان کے خواب میں جب آتے تو وہی آتے, یا ایسے سیرت کے ایسے وہ علماء جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے حلیے کو حفظ کیا ہوا, وہ دیکھتے ہیں, وہ جانتے ہیں, وہ اس سے چیک کرتے ہیں. اب جس طرح یہ حضرت لکھتے ہیں عبدالحفیظ مکی صاحب کہ اللہ کے نبی میرے خواب میں آئے اور آپ کی داڑھی ساری سفید تھی, آنکھوں پہ چشمہ لگا ہوا تھا, یہ سب جھوٹ ہے, یہ سب جھوٹ ہے. اگر اس کے خواب میں واقعتاً آئے بھی تو شیطان آیا ہے, وہ خواب میں شیطان آیا ہے, اس نے جھوٹ بولا.
اللہ وہ جو کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اردو بھی بولی, اردو سیکھی,
وہ تو بہت کچھ کیا, اردو بولی, آ کے دارالعلوم دیوبند کا پورا حساب آ کر چیک کیا اپنے خلفاء کو لا کر. ٹھیک ہے, اب کسی نے کہہ دیا ہوگا کہ جناب یہ مولوی صاحب چندہ کھا رہے ہیں, اس نے کہا یہ جو چندے سے اوپر لگا ہوا دھبا ہے نا یہ تبھی دھلے گا جب اوپر سے نبی کو بلا کے حساب چیک کروا کے مور لگوا دو. اب کوئی کہے گا نا حساب چیک کرواؤ, کہ بڑا گستاخ رسول ہے, جب رسول نے چیک کر لیا اور کوئی فراڈ نہیں ملا تو کیوں کہتا ہے؟ تو یہ دھندے ہیں اپنے اپنے کاروبار ہیں, یہ دھندے ہیں اپنے اپنے کاروبار ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جھوٹ ہے.
جزاکم اللہ خیر. محترم شیخ صاحب, سوال یہ ہے کہ کیا رکوع سے اٹھنے کے بعد, رفعیدین کرنے کے بعد کیا سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے یا نہیں؟
دیکھیں اس سوال کے جواب سے پہلے یہ اصول یاد رکھیے, اگر حدیث کے فہم میں کہیں اختلاف ہو جائے, دو لوگ ہیں ایک حدیث کو سمجھنا چاہ رہے ہیں, اگر وہ حدیث کے سمجھنے میں اختلاف کریں تو انشاءاللہ دونوں خیر پہ ہیں. اگر وہاں پر اس کا گاڑی کا انجن بدل جائے, وہ کہے حدیث تو ٹھیک ہے میں اس لیے نہیں مانتا کہ میرے فرقے میں نہیں ہے, وہ حدیث کو کسی غیر نبی کی وجہ سے ٹھوکر مارے, یہ گمراہی کے راستے پہ ہے. لیکن اگر حدیث کے سمجھنے میں اختلاف ہو جائے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. جیسے حدیث میں آتا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے کھڑے ہوتے ہر ہڈی اپنے مقام پہ آ جاتی. اب یہاں پر دونوں نے کیا سمجھا, رکوع کے بعد باندھنے والوں نے سمجھا کہ ہاتھ باندھنے کے نماز میں کتنی جگہ ہیں ہاتھ رکھنے کے, ایک تو ہاتھ سینے پہ رکھا گیا, دوسرا ہاتھ رکوع میں گھٹنوں پہ رکھا گیا, تیسرا سجدے میں زمین پہ رکھا گیا, چوتھا تشہد میں ران پہ رکھا گیا, چار جگہ ہیں. تو جب اللہ کے نبی رکوع سے کھڑے ہوئے ہر ہڈی اپنے مقام پہ آئے تو اس سے مراد کیا ہے کہ ہڈی کی اصل جگہ تو یہ باندھنا ہی تھا نا, تو باندھنا چاہیے. جو اس کے چھوڑنے کے قائل ہیں کہا نہیں ہڈی اپنے مقام پہ آئے اس سے مراد یہ ہے کہ ہاتھ سیدھے ہو جائیں چھوڑ دیے جائیں. تو لہذا یہ مسئلہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس میں شدت کی جائے, چونکہ حدیث کے فہم کے بعد معاملہ ہے. انشاءاللہ حدیث کے فہم میں اگر کہیں معاملہ ٹھیک ہے, انجن ٹھیک ہے, دونوں اتباع رسول کے راستے پر چل رہے ہیں, اگر کسی حدیث کے سمجھنے میں اختلاف ہو جائے تو یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جس پہ فتویٰ بازی کی جائے اور اختلافات کیے جائیں.
جزاکم اللہ خیر. سوال یہ ہے کہ سونے سے پہلے کے اذکار پڑھ کر سونا ہے رات میں, کیا دن میں بھی سونے کے وقت اذکار پڑھنا چاہیے؟
واللہ اعلم. صبح کے اذکار حدیث میں آتے ہیں, شام کے اذکار آتے ہیں, سونے کے اذکار آتے ہیں جب رات کو سوئے, تو اگر وہ دن کے اندر بھی سو رہا ہے اور اللہم باسمک اموت وحیہ پڑھ لیتا ہے تو واللہ اعلم, میرے علم کے مطابق اس میں کوئی حرج نہیں, باقی مشائخ موجود ہیں, علماء موجود ہیں, ان سے پوچھ لیجیے. جزاکم
اللہ خیر. جی قاری صاحب فرمائیں گے. قاری صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ مکمل اذکار نہیں ہے, اگر کوئی آدمی صرف یہ کہہ لے بسمک اللہم اموت واحیہ. جزاکم اللہ خیر. انسان کو اپنی موت سے کتنا عرصہ پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ اب اس کی اس وقت موت واقع ہو جائے گی؟
ایسا کوئی آلہ ابھی تک الٹرا ساؤنڈ ایجاد نہیں ہوا جس سے یہ پتہ لگ جائے. ہاں ان حضرات کے ہاں بہت الٹرا ساؤنڈ ہے. مولوی سگریہ صاحب لکھتے ہیں فضائل صدقات میں, اس نے کہا میں, میرا ایک مرید آیا شیخ ابو یعقوب سنوسی نے کہا کہ میں ظہر کے وقت مر جاؤں گا, تو صبح کہا ظہر کے وقت مر گیا, چار پانچ گھنٹے پہلے پتہ لگ گیا. اب انٹرنیٹ ہے شاید زیادہ جلدی پتہ لگ جاتا ہو. ظہر کے وقت آیا واقعی مر گیا. کہا جب میں نے اس کو غسل دیا نہلایا کفنایا قبر میں رکھا, قبر میں رکھنے کے بعد اس نے آنکھیں کھول دی, پہلے استنجا کرتے ہوئے آنکھیں نہیں کھولی, بہت بے شرم تھا, غسل کرواتے ہوئے آنکھیں نہیں کھولی, کپڑے پھاڑتے ہوئے آنکھیں نہیں کھولی, کفن دیتے ہوئے آنکھیں نہیں کھولی, بچوں کے روتے ہوئے آنکھیں نہیں کھولی, کندھوں پہ چڑھتے ہوئے آنکھیں نہیں کھولی, قبرستان جاتے ہوئے آنکھیں نہیں, پڑا ہوا مزے لیتا رہا کہ ٹھیک ہے لوگ اٹھا کے لے جا رہے ہیں. جب سارا کام ختم ہو گیا کہ تب پاگل تھے تم, تو میں تو اچھا بھلا تھا بس تمہارے ساتھ مذاق کر رہا تھا. تو کون کل کیا کرے گا, کس زمین پہ مرے گا, یہ علم اللہ کے پاس.
صدقے کا گوشت جو آدمی صدقہ دیتا ہے کیا وہ اس کے اہل و عیال بھی کھا سکتے ہیں؟
شیخ سے پوچھیے
صدقے کے گوشت کے بارے میں.
دم کے طور پہ جو
دل سے قاری احمد دین جواب دے رہے ہیں, خواتین کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ عام جو صدقہ کیا جاتا ہے وہ کھایا جا سکتا ہے, البتہ دم کی شکل میں جو فدیہ ادا کیا جاتا ہے حرم کے اندر وہ نہیں. جزاکم اللہ خیر. آخری سوال کے جواب سے پہلے آپ تمام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, ڈاکٹر صاحب کا, قاری احمد دین صاحب کا, ابو عامر صاحب کا خاص طور پر کہ کراچی سے تشریف لائے ہیں اور آج مدینہ میں ہونا تھا تو آپ کا درس سنا تو خاص آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لائے, اللہ رب العالمین آپ کو جزا خیر دے. قادیانیت کے بارے میں کچھ بتایا جائے, ان کا منہ کیسے بند کیا جائے, کیا یہ کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟
دیکھیے قادیانیت جب بھی گفتگو کرتی ہے وہ اپنی گفتگو کا آغاز عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی موت کو بنیاد بنا کر کرتی ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فوت ہو گئے ہیں, انہوں نے دوبارہ نہیں آنا. لیکن جب وہ یہ اقرار کروا لے عامۃ الناس سے پھر کہتے ہیں کہ حدیثوں میں تو آیا ہے کہ مسیح نے آنا ہے تو میں آیا ہوں. تو بہترین طریقہ مرزا قادیانی کی اپنی جو کتابیں ہیں حقیقت الوحی, تذکرہ, کشتی نوح, اس کے دو تین موٹے موٹے مسائل پکڑ لیجئے. نہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا مسئلہ ان سے چھیڑیں, نہ مسیح کے آنے کا مسئلہ چھیڑیں. آپ بنیادی مسئلہ سوال کریں کہ مولوی اس خبیث مرزے نے اپنی کتاب تذکرہ کے اندر لکھا ہے اور حقیقت الوحی میں لکھا ہے کہ اللہ نے مجھے کہا انت منی بمنزلت ولدی, تو میرے بیٹے جیسا ہے, اللہ کا بیٹا کوئی نہیں, اس گتھی کو سمجھا دو. کشتی کے نوح میں لکھتا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, نقل کفر کفر نباشد, کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے رجولیت کا اظہار کیا اور پھر میں خود استعارتاً حاملہ ٹھہرا, میں مرزے سے مریم بنا اور پھر میں 9 مہینے تک حاملہ رہا, پھر مریم سے مجھے دوبارہ عیسیٰ بنا دیا گیا, اب میں ہی مریم ہوں اور میں ہی ابن عیسیٰ ابن مریم ہوں. تو یہ اس کے وہ کفریہ جملے ہیں 2-4, کشتی نوح کا حوالہ, تذکرہ کا حوالہ, حقیقت الوحی کا حوالہ, سارے مسائل چھوڑ کے اس بنیادی مسئلے کو پکڑ لیجیے, ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ نے مزید اس کو پھنسانا ہو تو پھر وہ ٹیچی ٹیچی فرشتے والا پکڑ لیجئے کہ مجھے جو پیسے دینے کے لیے آیا وہ ٹیچی ٹیچی, اللہ کے فرشتے جتنے ہیں وہ عربی بولتے ہیں, یہ ٹیچی فرشتہ کہاں سے آیا, یہ قادیان سے آیا یا آسمان سے نہیں آیا؟ تو یہ بنیادی چیزیں اگر اس پر گفتگو کی جائے تو وہ انشاءاللہ لاجواب ہو جائیں گے.
جزاکم اللہ خیر اکثر الجزاء, سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. براہ کرم یاد رکھیں کہ ڈبل پارکنگ نہیں ہونی چاہیے اور بہت ہی پرسکون ماحول سے یہاں سے نکلیں, اور ہماری جو بوتلیں ہیں وہ بھی اپنے ساتھ ڈسٹ بین میں ڈال دیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور, والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات, أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
استخارے کے نام پر شرک کے طوفان اندھیروں کی طرف
شعبدہ بازوں, کاہنوں اور ان کے پاس فریادیں لے کر جانے والوں سے دو ٹوک بات.
فون سن کر بتا دے تیرے اوپر جادو ہے, تیرے اوپر بندش ہے, تیرے اوپر روک ہے, تیرا یہ کاروبار ٹھیک نہیں ہے, تیرا یہ رشتہ شادی کا ٹھیک نہیں ہے, اس کے بدلے تو یہ کر لے. وہ ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا ٹیلی فون کی ایک کال سن کر یہ طلاق ہے کی کیسے دے دیتا ہے. محمد رسول اللہ کے سامنے کھانا ہے, زہر بھرا ہوا کھانا ہے, آقا اٹھا کر منہ میں ڈال لیتے ہیں, لقمے چبا لیتے ہیں. رب
شعبدہ بازوں, کاہنوں اور ان کے پاس فریادیں لے کر جانے والوں سے دو ٹوک بات.
اور میں چاہتی ہوں کہ مجھے آپ بتائیں کہ میں اسکول چلاؤں یہاں کے پارلر.
اب میں اسکول کھولنا چاہتی ہوں یا پارلر؟ اس میں آپ کو اسکول کے کام کی اجازت ہے, اسکول کھولنے کی آپ کو اجازت ہے.
شادی کرنا
ٹھیک ہے. اور کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟
اور میرا ایک مسئلہ اور یہ ہے کہ میرے میکے والوں کے حالات بہت خراب ہے. میرے باپ کی وفات کے بعد جو میرا ایک چھوٹا بھائی ہے وہ برے رستے پہ چل نکلا ہے, وہ شراب پیتا ہے. ان لوگوں کی
دوسرا خط ڈال کر تعویذات منگوا لیجئے گا. دوسرا مسئلہ آپ نے اپنی ننت کے لیے جو پوچھا ہے نوشاد بن فاطمہ کے لیے, تو علم العادات کی روشنی میں ان کی بندش ہی آ رہی ہے. اللہ
کا ان کو دل نہیں کرتا, بس کہتے ہیں بیٹھا رہے مجھے کوئی بات کرنا نہ کہ جی بالکل. سیاہ رنگ کا کپڑا,
اعوذ باللہ منک,
7 میٹر,
اعوذ باللہ منک,
7 میٹر,
اعوذ باللہ منک,
3 سوموار کو,
اعوذ باللہ منک,
3 سوموار کو سب کا کریں.
اعوذ باللہ
منک. مرجان کا پتھر جسے کورل کہتے ہیں انگلش میں اور اردو میں مونگا یا مرجان کہتے ہیں, وہ اس کی تیسری انگلی میں چاندی کی انگوٹھی میں بروز منگل اللہ کے نام پہ نمبر پر سجدہ کرتے ہیں. یہ خاتون ذرا ذہن میں رکھیے کہ اپنی بچی کے لیے آپ ہر منگل کو ایک پاؤ گوشت کسی غریب کو دے دیں, اس کا ہاتھ لگوا کے, اور ہر ہفتے کو ایک پاؤ کالا چنا دے دیں. ان شاء اللہ تعالیٰ
ساری باتیں غیب کی, ساری چابیاں مالک عز و جل کے پاس ہے, اس کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا. نہ ڈی ایم اسلام کی بی پی غیب جانتی ہے, نہ جیو پر آنے والا شیعہ جو قرآن کھول کے.
دیکھیے محترمہ, پہلا سوال تو جو آپ نے شوہر کے ملک کے باہر جانے کے بارے میں آپ نے, اللہ تعالیٰ اسے
هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب.
اچھا میری بہن, بات یہ ہے کہ اب آپ کے پاس ان کی قمیض موجود ہوگی, دوپٹہ یا قمیض ہے؟
جی دوپٹہ قمیض ہے میرے پاس.
چلیں بہرحال میں بابا جی سے آپ کی بات کرواتا ہوں. بابا جی ان کی والدہ پاکستان میں ہیں, ان کے پاس کپڑا بھی موجود ہے, اور یہ
آپ نے پرمہش بیٹے کر لی کپڑے کی؟
جی
بیٹے, ان کا جو کپڑا ہے, قمیض ہے یا دوپٹہ ہے
جی,
اس کو آپ نے اس کی پرمہش کر لی ہے, اس کو ماپ لیا ہے
جی؟
کتنا ہے وہ؟
قمیض آپ کے پاس ہے, اس کو زمین پر بچھا لیں یا چارپائی پر بچھا کے اس کو جو آپ کی بالشت ہے اس کے ساتھ ناپ لیں, ٹھیک ہے؟ ناپنے کے بعد آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کا اب کتنی گٹ ہے یا جو کچھ بھی ہے, اور اس کو پھر اپنے دائیں ہاتھ میں آپ پکڑ لیں گی, پھر آپ ہمیں ناپنے کے بعد بتائیں کہ آپ نے ناپ لیا یا نہیں ناپ لیا.
اچھا ایک منٹ میں.
ہاں جی جی بابا جی, بہت سے ناظرین ایسے ہوتے ہیں جن کو
کوئی بات,
اصل میں لوگ پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے ہونے کے باوجود بھی ان کو معلومات نہیں ہوتی.
وہ پانچ گٹ ہے بابا جی,
پانچ گٹ ہے. اب آپ ایسا کر لیں کہ اس کو آپ لپیٹ کے اپنے دائیں ہاتھ کی مٹھی میں بند کر لیں.
اچھا میں نے کر لیا.
کر لیا ہے جی بابا جی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد. جی میری بہن, دوبارہ پیمائش کریں اور بتائیں کپڑا کم ہوا ہے یا زیادہ ہوا ہے.
Okay, اسی طرح اس کو بچھا لیں اور ناپ لیں.
اچھا
جو بھی فرق ہوگا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا.
اچھا
جی
جی, میں یہی
یوز کر رہا ہوں. چھوٹا ہو گیا.
ہاں چھوٹا ہو گیا, ٹھیک ہے
جی.
جی میری بہن, آپ اپنی والدہ محترمہ سے کہیے گا اللہ کریم انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, اپنی رحمت فرمائے, اپنا فضل فرمائے. آپ نے کہیے گا کہ صبح و فجر کی نماز پڑھ کے اگر وہ آپ پڑھ سکتی ہیں تو زیادہ بہتر ہے.
اچھا.
اور نماز پڑھ کے وہ ایک تسبیح درود ابراہیمی کی کریں گے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے, اور ایک تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کریں گے.
اچھا
یہ تسبیح, دو تسبیحیں کریں گے اور پانی پر دم کریں گے. ہر تسبیح کے اول آخر میں درود ابراہیمی پڑھیں گے سات سات بار, اور یہ تسبیح کر کے پانی پر دم کریں گے, وہ دن میں تین بار پئیں, 41 دن تک یہ پئیں. میرے اللہ کے کرم سے, اس کی رحمت سے, اس کے فضل سے اللہ کریم انہیں شفا عطا فرمائے گا.
اچھا وہ کوئی نظر بندی شندی نہیں ہے
جی؟ بیٹے میں نے دیکھ لیا ہے, ہے کوئی مسئلہ ایسا, لیکن اللہ کرم کر دے گا انشاءاللہ اپنے فضل سے.
اگر آپ کو ابھی بھی سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی آپ پرابلم محسوس کر رہی ہیں تو پھر آپ ہمیں اس پروگرام کے بعد ٹیلی فون کر کے آپ بابا جی سے پورا حساب لگوا لیں اور ہر چیز آپ کو پتہ لگ جائے گی, ٹھیک ہے؟
اچھا وہ جو ٹی وی پہ جو نمبر ہے وہ جو آپ جی, بالکل بالکل
اسی پر آپ فون کریں, آپ ہم سے بات کر سکیں گی, اسی طرح ہی بات کریں گی.
اچھا
ٹھیک ہے.
اوکے بابا جی, خدا حافظ.
اللہ حافظ.
اگلے کالر ہیں. ہیلو.
ہاں جی بات کر رہے ہیں نا محمود صاحب.
جی جناب السلام علیکم, کون صاحب بات کر رہے ہیں؟
جی میں طارق بات کر رہا ہوں.
طارق صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
لندن.
لندن سے. جی بولیں, آپ کا مسئلہ ہے؟
جی
آپ کس مسئلے پر بات کرنا چاہ رہے ہیں؟
محمود صاحب سے بات, میں اکثر کرتا تھا محمود صاحب سے بات.
میرا خیال ہے کال ڈراپ ہو گئی ہے, اگلی کال لیتے ہیں.
ہیلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی صوفی صاحب سے بات کرنی ہے.
جی ضرور کروائیں گے. آپ کون صاحب بات کر رہی ہیں؟
جی میں نے اپنی دوست کا مسئلہ ذرا پوچھنا تھا.
ضرور بتائیں گے جی آپ پلیز. جس
کا نام ہے ریحانہ.
ریحانہ
جی. اور ان کی والدہ کا نام ہے زرینہ.
زرینہ
جی.
تو آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟
ہم لندن سے.
لندن سے. ان کا کیا مسئلہ ہے ریحانہ کا؟
وہ ان کی شرٹ جو ہے نا وہ ایسے کٹی ہوئی ملی ہے انہیں. بالکل نیا سوٹ تھا ان کا.
اچھا. اور
کینسی سے کٹی ہوئی ہے تو انہیں بینچ آیا تو وہ چیک کروانا چاہتی ہوں. مطلب
اچھا تو آپ کے پاس ان کی قمیض موجود ہے یا آپ کی دوست ہیں آپ کے پاس؟
جی وہ میرے پاس ہیں.
چلیں تو پھر بڑی اچھی بات ہے. ان کو کہیے گا کہ وہ اپنے جسم کا کوئی قمیض یا دوپٹہ ان کے پاس موجود ہے.
ہاں جی.
اس کو ناپ بھی لیں گی اگر
یا انہوں نے ناپا ہے.
ناپ لیا. بہت اچھے. آپ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں ان کو کہیں پکڑ لیں.
اوکے پکڑ. جی.
اور مٹھی بند کر لیں. بابا جی بات کریں گے. جی بابا جی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. جی بچے دوبارہ اس کو میچ کرو اور بتاؤ کپڑا کم ہوا ہے یا زیادہ ہو گیا ہے.
اچھا جی.
اچھا بابا جی اس قسم کی شکایت عموماً سننے میں آتی ہے گھروں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ جی وہ قمیض تھی وہ کٹی ہوئی ملی شلوار تھی وہ کٹی ہوئی ملی. کیا سمجھتے ہیں کیا یہ جادوئی اثر ہوتا ہے کس قسم کی یہ؟
ہاں اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں. سایہ ہوتا ہے کچھ تعویذات
یا کچھ جیسے تعویذ رشتے دار رشتے کے لیے کسی دوسرے مسئلے کے لیے لوگ کروا دیتے ہیں.
آپ سمجھتی ہیں کہ یہ سلسلے یہاں بہت چلتے ہیں.
جی جی
جی. کپڑا زیادہ ہو گیا ہے.
ہاں زیادہ ہو گیا.
جی میری بہن ان پر کچھ سائے کے اثرات ہیں اس وجہ سے یہ ہوا ہے. آپ ایسا کریں آپ کو ایک تسبیح دے دیتا ہوں وہ پڑھیں آپ. اللہ کرم فرمائے گا والآخر درود ابراہیمی سات سات بار اور چاروں کل جو ہیں ان کو ملا کر چار کل ایک دانے پر پڑھنے ہیں. یہ ایک تسبیح کریں اور 21 دن تک یہ تسبیح کریں اور اللہ سے دعا مانگیں اللہ کرم فرمائے گا. مزید اس کی جو ہے تفصیل نام وغیرہ کاظمی صاحب نے لکھ لیا ہے. آپ مجھے بعد میں کال کر لیں میں مزید آپ کو اس کی تفصیل جو ہے وہ بتا دوں گا. اللہ حافظ.
اور آپ کا تھوڑا سا ہیلو.
ہاں جی.
یہ آپ کا مسئلہ تھوڑا سا ذرا لمبا ہے تو آپ بہتر ہے کہ ذرا پروگرام کے ختم ہونے کے بعد ان سے ضرور رابطہ کر لیں. تھینک یو ویری مچ.
رکھے ہمارے عاقل بھائی بھی ٹیلی ویژن چلانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے کہ یہ اپنے کام کو کر گزریں کیونکہ آج کسی سیلفی ٹیلی ویژن کی دنیا میں اشد ضرورت ہے. کیونکہ سیلفی ٹیلی ویژن کے یا سیلفی ٹیلی ویژن کی ضرورت اور حالات کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ خرافات شرکیات اسلام پر اعتراضات جتنے باطل نظریات ہیں. مرزائیوں کا اپنا ٹیلی ویژن ہے بریلویوں کا اپنا ٹیلی ویژن ہے فلاں کا اپنا ٹیلی ویژن ہے شیعہ کے بہت سارے ٹیلی ویژن ہیں. اگر نہیں تو سلفیوں کا ٹیلی ویژن نہیں ہے. ٹیلی ویژن بنانے اور چلانے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. علماء کرام موجود ہیں.
نشست صاحب السمو الملکی امیر خالد الفیصل آل سعود حفظ اللہ گورنر مکہ المکرمہ کی زیر نگرانی جدہ دعوی سینٹر حی سلامہ کے تعاون سے منعقد ہوئی ہے.
That at the end of the day you will go home with all your sins forgiven.
سلام علیک سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیا.
اللہ نے ہمیں کامل دین دیا. اس کامل دین کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں.
اس اجرا کے لیے آخر وہ کہاں ہے وہ علم؟ کہاں ہے وہ تفقہ فی الدین؟ کہاں ہے وہ علم شریعت جس کے ذریعے ہم اس اسلام کو سمجھے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے؟
مجھے کیا پتا کہ یا علی مدد اور یا اللہ مدد میں کیا فرق ہے؟ نہیں جانتا تھا میں.
اور جب میں نے تقلید کے پردے کو توڑا اور زنگار اتار دیا تو مجھے رسول کا معنی بھی اس وقت
موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو قبر اس کو ایک مرتبہ ضرور دباتی ہے. قبروں کے اندر کرامات دکھاتے ہیں, کسی کو اولاد دیتے ہیں, کسی کو رزق دیتے ہیں, کسی کی مشکل ڈالتے ہیں, کسی کے غم دور کرتے ہیں, کسی کو شفا دے دے. توحید کو اپنا لو, اللہ کے پاس کامیاب ہو جاؤ گے.
اور دوسرا تملک العرب والعجم.
اسے ایک بات ہی نہیں کر پا رہی اور یہ کیفیت دے کر کے آج ہم بڑے خوش ہوئے اور کہا انہا ابن تو ابی بکر یہ ابو بکر کی بیٹی ہے کیا تم جانتے ہو جو ہر کمرے کا مقصد ہے
ہمارے ساتھ ہے ابو بکر جس طرح اللہ میرے ساتھ ہے اسی طرح اللہ تیرے ساتھ ہے جس طرح اس وقت اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے اسی طرح اللہ کی مدد تیرے ساتھ ہے جس طرح اس وقت اللہ تعالیٰ مجھ کو بچائے گا تجھ کو بھی بچائے گا.
تمام پیڑوں کو جلا کے اپنے ہاتھوں سے تمام پیڑوں کو جلا کے اپنے ہاتھوں سے عجیب شخص ہے سایہ تلاش کرتا ہے.
ٹیلیویژن کا مکمل نقشہ اور صحیح بخاری و مسلم سنن اربع سمیت 28 صحابہ کرام سے روایات مروی ہیں اور 30-35 حدیث کی کتابوں میں
اپنے گھروں میں فتنہ اور فساد ٹی وی کے ذریعے دیکھ رہے ہیں. استخارہ کا نام لے کر شرک و بدعات گھروں میں داخل کی جا رہی ہیں. استخارہ کا نام لے کر کہانت کو فروغ دیا جا رہا ہے.
ایک تسبیح استخارہ چلتا ہے آج کل. تسبیح استخارہ لمبی سی مالا پکڑ لو, ایک دانے پہ ہاں ایک پہ نا, ایک پہ ہاں ایک پہ نا, ایک پہ ہاں ایک پہ نا, آخری دانے پہ ہاں ہو گیا تو کام ٹھیک ہے, نہ ہو گیا تو. ایک چینل ہے جس پر بی بی استخارے کرنے کے لیے بیٹھے,
کہتے اپنی اپنی بوتلوں کا ڈھکن کھول لو.
وہ ڈھکن کھول لیتے, یہ دم کر کے اسپیکر میں پھونکا مارتے. اب ڈھکن کھلے ہوئے, ہر بوتل کے اندر ان کی پھونک پہنچ گئی. معاملہ زمانہ ترقی کر رہا ہے تو وہ پیر پھوکے شاہ سے اب باقاعدہ چینل کے اوپر پھوکے چلتے ہیں.
جیسے مردود اور بدباطن جیسی شخصیتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں, تسلیمہ نسرین اور فاطمہ نسرین, اور اسی طرح کچھ دنوں پہلے ڈنمارک کی جو ہے صحابت اور اس کی تحریروں اور اس کے بنائے ہوئے رذیل حرکتوں کو بھی آپ نے اپنے نگاہوں سے مشاہدہ کیا اور آپ نے دیکھا
الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہا.
اس مرتبہ 14 سے زیادہ علماء کرام نے اس کیمپ میں شرکت فرمائی.
تاریخی کام ہو رہا ہے پروگرام سے. اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے ہم ہندوستانی اور بنگلہ دیشی پاکستانی بھائیوں کے عقیدے درست ہوتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ بہت لوگوں کو ہدایت دیا ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر سال اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ پروگرام کرواتا رہے.
یہاں سے آپ کیا سیکھ رہے ہیں ہمیں ذرا بتائیں.
یہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کو اپنے رب کی اطاعت کرنی چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کو پھیلایا ہے دین کے متعلق ہم کو اسی پر عمل کرنا.
آپ کی کوششوں کی قدر کرتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ حکومت سعودیہ اور گورنر امیر مکہ اور جدہ دعوی سینٹر والوں کو اللہ تعالیٰ اور توفیق عطا فرمائے اور اس کا اجر عطا فرمائے اور ان کی کوششوں کو کامیاب فرمائے اور ہمیشہ قائم اور دائم رکھے.
سلفی چینل کے لیے قرآن و سنت پر مبنی پیغامات پہنچانے کے لیے ایسا چینل ہونا چاہیے اور چاہیے کہ جن کو اللہ نے توحید کی دولت بخشی ہے, سنت کی سمجھ دی ہے, ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کی قربانی دیں, وقت کی قربانی دیں, اپنی صلاحیتوں کو.
یہاں آنے والا ہر شخص جو ہے عقائد اور توحید پہ علم سیکھ کے.
احمد صاحب آپ کا کہاں سے تعلق ہے؟
میرا ہندوستان یو پی سے تعلق ہے, دہلی کے قریب. چیزیں دیکھنے کو اور سننے کو ابھی ملی ہیں جو کبھی ہم محسوس نہیں کر سکتے تھے اور ابھی ہم کو پتہ چلا ہے کہ کافی بدعت اور شرک ایسے پھیل رہا ہے آدمیوں کے جس میں اور جو محسوس ہی نہیں ہو رہا آدمیوں کو.
آپ کا نام؟
محمد صابر.
محمد صابر صاحب کہاں سے تعلق ہے؟
مکہ صاحب میں.
مکہ مکرمہ سے تشریف لائے ہیں. دعوی سینٹر, جدہ دعوی سینٹر کا نام سنا ہے آپ نے؟
جی ہاں سنا.
کس طرح سے سنا ہے؟
اللہ دین کا اس میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے اور میرا پہلا اتفاق ہے میں یہاں آیا ہوں.
اللہ تعالیٰ خیر دے ہمارے دعوی سینٹر والوں کو جنہوں نے اتنا اچھا یہاں پہ انتظام کیا ہوا ہے اور ہر آنے والا سال پہلے سے بہتر پروگرام ہو رہا ہے اور پبلک بھی زیادہ آ رہی ہے اور انتظام میں ہر طریقے سے بہتری آ رہی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ اس نے ہم اور آپ جیسے لوگوں کو چن رکھا ہے.
میرا نام محمد زبیر ہے, میں لکھنؤ کا رہنے والا ہوں اور یہاں پر جو جدہ دعویٰ سینٹر ہے الحمدللہ اس سے ہم کو بہت ہی دین اور اسلام کی صحیح تعلیمات معلوم ہوتی ہے.
ہمارے علماء کرام ہمیں سکھا رہے ہیں, ہمیں امید ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے ہم لوگ نکلے ہیں اس مقصد تک ہم پہنچیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو ہم جدہ دعویٰ سینٹر کے تعلق سے یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور انہی کی وجہ سے ہم جتنے اپنے احباب ہیں دوست ہیں ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہماری ٹیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ خاص طور
پر. میں بہت خوش ہوں کہ جدہ دعویٰ سینٹر کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں اور اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میں ہر سال جدہ دعویٰ سینٹر کے ساتھ تعاون کروں.
بہت اچھا کام چل رہا ہے دین دعوت.
ہندو پاکستان کے
مختلف علماء کرام پہنچتے ہیں. قابل تعریف ہے کہ انہوں نے اس تاریخی پروگرام کو کامیاب بنانے میں رات دن جدوجہد دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کی خدمات کو قبول فرمائے اور جزائے خیر سے نوازے.
فضل بھائی آپ کا نام کیا ہے؟
میرا نام محمد فضل ہے. والوں کے لیے جو اردو زبان والے ہیں ان کے لیے یہ خوشخبری کی بات ہے, جو اپنے علاقے میں جہاں پہ اردو بولی جاتی ہے اس جگہ وہ توحید نہ سیکھ سکے, لیکن یہاں آ کے دعوت سینٹر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ کتاب و سنت کو جان لیے, علم ان کے دلوں میں آیا. اگر کاش اللہ تعالیٰ ان کی زبانی ان کے چہروں کو اللہ تعالیٰ اپنے علاقوں میں اگر نور ٹی وی کے ذریعے بتا دیا تو کیا ہی خوب ہوگا کہ وہ لوگوں کے لیے ایک ہدایت کا ذریعہ بن جائے.
ہمارے اخوان جن کے تاثرات آپ نے سنے, اسی پر اپنے بھائی محمد عاقل کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہل توحید کا منہج واضح ہے,
قتل اقتدار, قتل حکمرانی, قتل طور پر ریاست گورنمنٹ کو فدا کرنا اللہ کی قسم نہیں.
صحیح عقیدے کی دعوت کے لیے انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا. انبیاء علیہم السلام نے
دجال 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 حدیثوں میں نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا. منہج صحابہ نے سمجھا دجال کون ہے, کیسے اس کے صفات کیا ہے. آ گیا کسی نے دماغ سے منہج لوگوں کو دیا, اس کو فالو کیا جا رہا ہے. دجال اجال کوئی نام نہیں ہے, کوئی شخص نہیں آیا اب تک, آیا نہیں آیا. دجال یہ ٹی وی ہے. دجال کے کان ہوتے ہیں, آنکھ ہوتی ہے, اس کی آنکھ ہے نا, اس کے کان ہے, یہ ٹی وی دجال اور بنا لے کس کو. یہ کہاں کا منہج ہے؟ خود بھی گمراہ لوگوں کو بھی گمراہ کرا. یہ کس کا منہج ہے؟ دجال کو ٹی وی سے تعویل کر دی تم.
اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون.
حضرات, آج کی یہ نشست جدہ دعوت سینٹر حی السلامہ کے تعاون سے منعقد کی گئی ہے, اور گزشتہ 15 سالوں سے اس جدہ شہر میں اہل توحید کی جانب سے جو دعوتی سرگرمیاں ہوئی وجود میں آئی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام میں سعودی عرب کو دنیا کے تمام ممالک پر اسلام کی خدمت کرنے کے سلسلے میں فوقیت حاصل ہے. اسی طرح مملکت سعودی عرب کے تمام شہروں میں جدہ شہر کے سلفی حضرات کی دینی خدمات کو بھی ایک خاص مقام حاصل ہے. مورخ مملکت سعودی عرب کے مکاتب جالیات کا اگر تذکرہ کرے گا تو جدہ دعوت سینٹر اور اس سینٹر کے ذمہ داران کو کبھی فراموش نہ کر پائے گا, کیونکہ اس سینٹر کی جانب سے عالم اسلام تک توحید کا وہ پیغام پہنچا ہے جسے پہچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء اور رسل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. ہم اردو کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور الحمدللہ وہ تاریخی کام جدہ شہر میں جدہ دعوت سینٹر کے ذمہ داران کی سرپرستی میں ہوئے ہیں جس کی نظیر نہیں ملتی. خاص طور پر گزشتہ کچھ ماہ قبل صاحب سمو الملکی امیر خالد الفیصل آل سعود گورنر مکہ المکرمہ کی سرپرستی میں ہونے والا کامیاب ترین سمر فیسٹیول, جس میں 14 سے زیادہ علماء کرام نے, بلکہ سلفی علماء کرام نے شرکت فرمائی. میرا تعلق اس دعوی سینٹر سے گزشتہ سالوں سے جڑا رہا ہے الحمدللہ. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم نے اس مکتب کے ذمہ داران کے تعاون سے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں. ہم نے اس مکتب کو بہت ہی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ان شخصیات سے جوڑا جو دنیا اسلام میں سلفیت کی نمائندگی کرتے ہیں, جن کا وجود سلفی منہج کی ترجمانی کرتا ہے, جن کی تقاریر سے باطل فرقوں کے حامل شخصیات کثیر تعداد میں توبہ کر رہے ہیں. مولانا مختار احمد ندوی رحمہ اللہ, مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ, پروفیسر ساجد میر, ڈاکٹر وسیع اللہ عباس, ڈاکٹر لقمان سلفی, ڈاکٹر قاری احمد دین, پروفیسر عبد ناصر رحمانی، ڈاکٹر فضل الہی، ڈاکٹر طالب الرحمان، شیخ محمد منیر قمر، شیخ مقصود الحسن فیضی اور شیخ معراج ربانی اور برصغیر کے جید سلفی علماء اکرام کے نام اس ضمن میں پیش کیے جا سکتے ہیں۔ جدہ دعوی سینٹر کے اس اسٹیج کی عزت کو ہم نے منہج کے ساتھ جوڑا، ہمارے علماء اور احباب نے اس میں بھرپور تعاون بھی کیا، کیونکہ یہ کام کسی ایک شخص کے بس کی بات نہ تھی، اور اس اہم کام میں سر فہرست ہیں وہ نام جنہوں نے اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود دین صحیح کی خدمت کے لیے اس ادارے کے ساتھ تعاون کیا۔ شیخ صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ مکاتب جالیات کا جال اللہ کی بڑی نعمت ہیں، اور ان نعمتوں میں سر فہرست جدہ دعوی سینٹر کا نام ہے۔ حضرات، اہل توحید کا منہج واضح ہے، شیخ محمد ابن عبد الوہاب کی دعوت کی خصوصیات یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں اور آپ سن رہے ہیں۔ میں یہاں یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ شیخ عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کے نتیجے میں مملکت سعودی عرب میں مکاتب جالیات کا جال توحید کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ ہم آپ حضرات سے بھی درخواست کریں گے کہ شخصیات کو پرکھتے وقت یا علماء کرام کے بارے میں جانتے وقت منہج کو خاص طور پر دھیان میں رکھا کریں، ملحوظ رکھیں، اور شخصیات کو پڑھتے وقت اہل توحید یا توحید پرستوں کے ساتھ اپنے تعاون کو پیش کیا کریں۔ اور یہی
ڈنمارک کے کفار میں سابقہ کافروں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کا کام کیا۔ میری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ میرے اور آپ کے ذمے اسلام کیا چیزیں باقی پر فرض قرار دیتا ہے؟ سب سے پہلی بات، جو ڈنمارک کے اس کفر میں شریک ہیں ان ملکوں کے مسلمان، اس ملک کی بنی ہوئی چیزوں کا بائیکاٹ کیجیے اور انہیں کہو ان حدوں کو اتنا، اگر تم یہ کر سکتے ہو تو ہم اپنے گھروں میں تمہاری چیزوں کو سجا نہیں سکتے۔ ہمارے بچے دودھ کے بغیر بھوک سے تڑپتے ہوئے مر جائیں، قبول ہے گستاخ رسول کا بنا ہوا دودھ اپنے گھروں میں نہیں ہے، یہ عہد کیجیے۔
اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون۔